الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیات کی سیکوینس کے اندر 274 وہ لاسٹ آیت تھی جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی سورہ بقرہ کی, اور جو ٹاپک تھا اس کے اندر وہ تھا انفاق, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی کے لیے, کوئی اور موٹیو نہ ہو. اس کا بالکل 100% جو اپوزٹ ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے, دوسروں کی ہیلپ کرنے کی بجائے, وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہی مال کو بڑھانے کی کوشش کرے, اور وہ بھی خاص طور پہ ناجائز طریقے سے, خاص طور پہ دوسروں کے اوپر زیادتی کرتے ہوئے, نفسہ نفسی کے ساتھ, لالچ کے ساتھ. تو اس کی ایک شکل اور بدترین شکل جو ہے وہ ربا یا سود ہے. تو قرآن کے اندر تین دفعہ تین موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب بھی ربا کا ذکر کیا ہے, تین دفعہ ذکر آتا ہے ربا کا, اور تینوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ جو آیات ہیں, جس کے ساتھ جو اس کے کنٹراسٹ میں آیات ہیں, وہ انفاق سے ریلیٹڈ ہیں. کبھی سیکوینس پہلے آ جائے گا, کبھی بعد میں آ جائے گا. تو اس کلاس سے پہلے جو پہلے دو کلاسز میں لے چکا ہوں, جس کے اندر میں نے کرنٹ اکنامک سسٹم کی پرابلمس کا ذکر کیا تھا, اور اس میں جتنے بھی شیڈس اس کے ہیں, وہ ایک تو بینکنگ والا بھی ہو گیا, یوجری والا بھی ہو گیا, کمرشل انٹرسٹ ہو گیا, انشورنس کی شکل ہو گئی, اسٹاک مارکیٹ ہو گئی, اس طرح کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب کا ذکر کیا تھا. اور جو اس کا سیکنڈ پارٹ تھا اس کے اندر اسلامک ورژن کیا تھا ان تمام چیزوں کا. پہلے کے اندر صرف بتایا تھا کہ پرابلم کہاں کہاں پہ ہیں, دوسرے کے اندر اسلامک ورژن کیا ہے, اسلامک سلوشن کیا اس چیز کا. تو جتنی بھی تقریباً حدیث اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہیں وہ ساری کوٹ بھی کر دی تھیں, اور جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ جو عقلی باتیں ہو سکتی ہیں آلموسٹ وہ بھی کور کر دی تھیں, کہ عقلی طور پہ بھی یہ کس طرح لاس کی چیز ہے, اور دوسرے طریقے سے کہ آخرت کے اعتبار سے وہ اس چیز کا کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو وہ میں باتیں دوبارہ تو نہیں رپیٹ کروں گا, جو آیات ہیں ان کے اوپر صرف ابھی فوکس ہوگا. سود سے متعلق دو قسم کے حدیثیں بتا چکا ہوں, کہ ایک کے اندر بتایا تھا کہ کس قدر یہ بدترین گناہ ہے, اور ایک کے اندر یہ بھی کہ 36 دفعہ زنا کرنے سے بھی زیادہ یہ بدتر گناہ ہے. تو اس کی موٹی موٹی اگر ہم دیکھیں تو اس کی بیسک وجہ کیا ہو سکتی ہے, اتنا گندا گناہ کیوں کہا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیا کہ اس کے 73 شیڈز ہیں, اور ان میں سب سے بدتر یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرے, اور ایک اور کے اندر یہ کہہ دیا کہ جان بوجھ کر ایک دینار بھی کنزیوم کرنا 36 دفعہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اب کہاں کہنے کو ایک دینار, ہم اپنے کرنسی کے حساب سے کہہ دیتے ہیں ایک روپیہ, جان بوجھ کے کانشیس میں پتہ جانتا ہوں کہ یہ سود ہے, جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا, میں پھر بھی اس کو کنزیوم کر لیتا ہوں. تو وہ اور کہاں یہ کہ ایک بندہ زانی ہے اور بدکار ہے, تو یہ دونوں کے اندر اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس کی پرابلم وجہ یہی بنتی ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا نقصان اس کے اپنے اوپر ہے یا دوسرے کے اوپر ہے, یا 5-6 لوگ اور ہو جائیں گے اگر وہ فیملی کی بات کر لیں ان کے اوپر ہوگا. جبکہ سود کا جو معاملہ ہے, اگر سود کی اکانومی بن گئی تو اس کا نقصان جو ہے وہ جتنے بھی کروڑوں لوگ رہ رہے ہیں ان سب کے اوپر اس چیز کی نحوست پھیلے گی, اوور آل جو ہے سوسائٹی وہ خراب ہوگی. جو حدیث ایک بتائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس معاشرے کے اندر سود عام ہو جاتا ہے وہاں پر خوش سالی ہوتی ہے, اور بتایا تھا خوش سالی سے مراد یا قحط سالی سے مراد کیا ہے, انفلیشن, ضرورت اشیاء کا مہنگا ہو جانا, آؤٹ آف ریچ ہو جانا, لوگوں کے لیے ضروریات زندگی بہت تنگ ہو گئے ہیں. تو یہ اکنامک کا رول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا, کہ جب بھی انٹرسٹ کامن ہوگا ایک سوسائٹی کے اندر تو ہمیشہ انفلیشن ہائی ہوگی. انفلیشن ہائی ہوگی جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ایک کمپنی نے اگر لے لیا لون بینک سے اور اس نے ریٹرن کرنا ہے اسے, یا ایک انڈیویجول نے لون لے لیا اور اس نے ریٹرن کرنا ہے. اب انڈیویجول جو کام بھی کرتا ہے اس سے ریلیٹڈ, اس کو پتہ ہے کہ اس نے اتنا فکس ریٹ کے پیسے تو بینک کو دینے ہی دینے ہیں, اگر وہ نہیں دے پاتا تو اس کے اوپر پینلٹیز پڑیں گی, یا اس کا جو مارک اپ ہے وہ انکریز کیا جائے گا, اس کے اوپر اور جرمانہ ہوگا. اور اگر وہ کمپنی نہیں کر پاتی, وہ چیزیں نہیں میٹ کر پاتے, تو جو کچھ بھی گروی رکھوایا ہوتا ہے وہ سب کچھ بینک کے حوالے ہو جائے گا. وہ بینک کے بزنس, چاہے وہ پورا بزنس تھا چاہے وہ گھر تھا, جو کچھ بھی تھا وہ گروی ہو جائے گا, اور بینک جو ہے اس کو آگے ڈسپوز آف کرتا رہے گا. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ ظاہری بات ہے کہ اگر یہ کمپنی بند ہوتی ہے تو اس کمپنی کے بند ہونے سے جتنے بھی امپلائیز تھے وہ تو فارغ ہو گئے سارے کے سارے, وہ تو گئے, ان کی تو جاب گئی, اب وہ جاب تلاش کریں گے. پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ گزری ہے پچھلی, اس کے اندر اس طرح کی بھی خبریں آئی تھیں کہ جب ایچ ای سی کی طرف سے स्कॉलरशिप और फंड्स की कमी हो गई थी और वो नहीं दे रहे थे आगे, जाहिर बात है करप्शन है, लूट मार है, आगे नहीं दे पा रहे थे। तो इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बैंक से भी अप्रोच किया था कि हम लोगों ने ये खर्चे करने थे या ये थे, तो हम उसके थ्रू आप इसके अप्लाई करते। तो इवन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी इसके अंदर जाल में फंसी थी। तो जब भी पेमेंट्स नहीं हो पाएंगी, जो कि मोस्टली केसेस में होता है कि नहीं हो पाती, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका इटसेल्फ के अंदर कितना ह्यूज फिगर है कि हर साल कितने ज़्यादा लोग बैंकरप्सी के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसके अंदर अब अगर कंपनी बंद हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जब अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ये दोनों मिल के बढ़ रहे होंगे तो फिर डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ओरिजिनली नहीं थे, क्रिमिनल माइंडेड नहीं थे, हो सकता है बहुत ज़्यादा शदीद मजबूरी में वो क्राइम करने पे भी उतर आए। जिस तरह मिसाल के तौर पे कि एक नेबरहुड में किसी एक ने इस तरह का वाक्य बताया था कि एक जगह के ऊपर उन्हीं के जानने वाले के डाका डला था, घर वाले जाहिर बात है खौफजदा हो जाते हैं, उनसे रहम की अपील कर रहे थे कि हमें कुछ ना कहना कुछ ना कहना, या के ऊपर भी रो रहे थे कि हमारा जितना लॉस हो रहा है सब कुछ हमारे सामने लूट के लेके जा रहे हैं। तो वो आगे जो थे लड़के, उन्होंने इस तरह का जवाब दिया था कि हम लोग क्या करें, हम लोग भी तो मजबूर हैं कि हमारे घर में हमारी बहनें या हमारे घर वाले हमारा सर खाते रहते हैं कि तुम लोगों ने इनकी शादी करनी है, तुमने करना है, तो जो मर्जी है अब हम तो ये करेंगे। तो उस तरह का जवाब दिया था। अगर ये बात सच्ची है तो ये एक मजबूरी की कैफियत भी बनती जा रही है कि क्योंकि हम लोग इस्लाम से इतने दूर हैं, हमें पता है कि शादी जो है वो लड़की के ऊपर ही या लड़की की फैमिली के ऊपर ही सारा बोझ होगा, जहेज भी उन्होंने करना है, सब कुछ करना है उन्होंने, तो इसलिए वो बाय हुक और बाय क्रोक किसी तरह से उन्होंने शान और शौकत के साथ शादी करनी है, चाहे लूट मार करके शादी कर रहे हैं लेकिन बहरहाल ये शान और शौकत से शादी हो रही है। तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, क्राइम रेट बढ़ेगा, क्राइम रेट बढ़ेगा तो आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। एबडक्शन बढ़ेंगी, उन लोगों का तो तस्वर करें कि किसी के घर में अगर किसी का बच्चा अगर किडनैप हो गया, उन घर वालों की फीलिंग्स को इमेजिन करें, किसी के यहाँ कोई लड़की अगवा हो गई है उसके बारे में इमेजिन करें क्या उन लोगों की कैफियत क्या चीज़ होगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा वैसे तो कहेगा कि नहीं ये काम मैं तो मैं नहीं करूँगा। मिसाल के तौर पे ये कि अगर कहीं ट्रैफिक के अंदर मैं फंसा हुआ हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं मैंने ना सिग्नल क्रॉस करना है ना मैंने लाइन तोड़नी है, मैं दूसरों के हक़ का ख्याल रखना है, लेकिन अगर ये मुसीबत पड़ जाए कि हर बंदा लाइन तोड़ रहा है, हर बंदा हक मार रहा है एक दूसरे का और मुझे देर भी हो रही है और रूट भी लगा हुआ है और फलानी मुसीबत है, हर तरह के प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है, तो एक लिमिट के बाद बंदा आके कहता है कि दफ़ा करो मैं भी लाइन तोड़ता हूँ। हर बंदा ये कर रहा है तो मैं भी लाइन तोड़ूंगा, अब मैं भी सिग्नल तोड़ूंगा, यहाँ तो कोई शरीफ बंदे का रहने की जगह ही नहीं है। तो एक ख़ास माइंड के बाद एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है कि इसकी ये मेरा थ्रेशोल्ड है बस, अब इससे आगे मेरे बर्दाश्त ही नहीं, अब मैं भी ये काम करूँगा। तो ओवरऑल सोसाइटी का बिगाड़ जो है वो उस इसकी सूझ जो है उसकी जड़ों में जाके बैठ जाता है, जिस तरह आपको समझाया था कि आजकल के निज़ाम के अंदर होया हुआ है। और इसमें जितनी मर्जी सख्ती हो, हदीसें जो हैं ये बहुत वाज हदीसें हैं, सही मुस्लिम की हदीस में आई थी, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूल सल्लम ने फरमाया था लाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लानत फरमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले के ऊपर, सूद खिलाने वाले के ऊपर, लिखने वाले के ऊपर, गवाहों के ऊपर, सब के ऊपर। और क्या फरमाया था कि सब के सब बराबर हैं इसमें, इस गुनाह में कोई पीछे नहीं है। आप जॉब कर रहे हैं इससे रिलेटेड में तो आप भी शामिल हैं इसके अंदर, आप किसी और के लिए सिर्फ विटनेस बन रहे हैं या किसी का गारंटियर बन रहे हैं कि मैं गारंटी करता हूं कि ये जो चीज़ें हैं ये प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप भी उसके अंदर शामिल हैं। और साथ ये भी फरमा दिया था आप सल्लम ने कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि एक शख्स सूद नहीं लेगा ना उसमें मुलव्वस होगा, लेकिन उसका बुखार या उसका जो गुबार है, जो उसका धुआँ है, जो उसकी पोल्यूशन है, वो उस तक ज़रूर पहुँचेगी, वो उसको ज़रूर इनहेल करता रहेगा अपने अंदर। तो ये वही ज़माना है जिसके अंदर शदीद मजबूरी की हालत है। वो सारे शेड जो थे वो मैंने बताए थे। रिबा जो था ये उस ज़माने में भी होता था, उस ज़माने में भी इस चीज़ का रिवाज था और दोनों किस्म का रिवाज होता था, डायरेक्ट इंटरेस्ट के ऊपर भी जिसे यूजरी कहते हैं और जो कमर्शियल इंटरेस्ट की शक्ल होते हैं वो भी, ये होया करता था उस ज़माने के अंदर भी। जो शरीयत के अहकामात हैं वो असल में आने शुरू हुए थे हिजरत के बाद। हिजरत से पहले इस्लाम की क्या कंडीशन थी, मुसलमान जो थे वो तो शदीद माइनॉरिटी के अंदर थे, थोड़े से मुसलमान थे सिर्फ। तो जो भी अहकाम थे वो सिर्फ पर्सनल पाइटी, पर्सनल तकवे से रिलेटेड थे अहकाम। इवन अभी चीज़ें भी फ़र्ज़ नहीं हुई थी, रोज़े जाके मदीना में फ़र्ज हुए थे, नमाजें जो थी वो बहुत मराज की रात जाके फ़र्ज हुई थी नमाजें, इससे पहले नमाजों का ये सिलसिला नहीं था जो अभी है। कितने रमज़ान गुजर गए होंगे और صحابہ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نہیں رکھے تھے، وہ تو بعد میں جا کے حکم آیا تھا، کتنے سال گزرے بیچ میں اور وہ زکوٰۃ والے احکامات اس طرح نہیں آئے جو نظام کی شکل کے اندر ہے. صدقات اور انفاق کا تو ذکر تھا لیکن اس طرح نہیں تھا. تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اسلام کے احکامات تبھی ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے جب اسلام گورنمنٹ کے اندر ہوگا. جب اسلام اسٹیٹ کے اوپر نہیں ہے یا جو مسلمز ہیں وہ حکومت کس لیول کے اوپر نہیں ہے، تب آپ اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے. وہ احکامات جو ہیں اسلام کے وہ صرف تلاوت کے حد تک رہ جائے گا کہ قرآن کے اندر آیت ہے تو پڑھ لو تو تلاوت کا ثواب حاصل کر لو، ادروائز وہ عمل کرنے والی چیز رہتی نہیں ہے. اور جب عمل ہی نہیں کر پا رہے آپ قرآن کی آیات کے اوپر، تو وہ چیزیں موجود ہیں جو سورہ مائدہ کی تین آیات ہیں جو میں نے کئی دفعہ مینشن کرتا رہتا ہوں. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، جو کوئی اس قرآن کے مطابق ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، صبح شام اس کے مطابق نہیں گزرتا، حد سے بڑھا ہوا انسان ہے، فاسق ہے یہ. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، جو کوئی اس اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، صبح شام اس کے مطابق نہیں ڈھالتا اپنے، یہ لوگ ظالم ہیں. اور اسی صورت کے اندر جو تھرڈ اور جو زیادہ سخت آیت ہے وہ کیا ہے، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، کافر ہے وہ شخص چاہے جو مرضی اپنے آپ کو سمجھتا رہے. تو جو احکامات تھے شریعت کے وہ آئے تو تھے اصلاً مدینہ کے اندر جا کے جب اسلام حکومت کی شکل میں آیا تھا، اور تب وہ احکامات آنے شروع ہوئے تھے. لیکن جو سب سے پہلی جو اس کی حرمت کی آیت تھی وہ سورہ روم کے اندر آئی تھی، سورہ روم کی آیت 38 اور 39، اور اسی سیکونس کے اندر جو میں بتا رہا ہوں کہ جب ربا کا ذکر آئے گا تو ہمیشہ انفاق فی سبیل اللہ کا ساتھ ہی ذکر آئے گا. یہ دونوں ایک دوسرے کا بالکل اپوزٹ ہیں، یہ دو چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور اگر اکٹھی کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اس چیز کو. آپ ایک طرف سے سود سے کما رہے ہیں اور آپ کہیں کہ میں نے اس کے ذریعے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا. حدیث کے فرمائے تھے ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاک مال کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ دو چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ کفر اور اسلام کی طرح یہ اپوزٹ چیزیں ہیں. یہ تو جو سورہ روم کی آیت تھی جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس وہ آیت دیکھتے ہیں، فاتی ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور جو مسافر ہیں ان کو دیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو مال ان کے اوپر، یہ ان کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں ان کا حق رکھا ہے. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ تو اس شخص کے لیے ہوگا، موٹیویٹنگ بات اس شخص کے لیے ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے خیر کا امیدوار ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے. واولئک هم المفلحون، اور جو کوئی بھی اس چیز کے اوپر موٹیویٹ ہو کے عمل کرے گا یہی کامیاب ہوں گے. پہلے کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے قریب رشتہ داروں اور ان کے اوپر خرچ کرو مال، زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بھی بات ہو رہی ہے جو والنٹیرلی آپ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت 39 کے اندر، وما آتیتم من ربا، جو اور جو تم ربا کے اوپر مال دیتے ہو. ربا کی ڈیفینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے، ہر وہ قرض جس کے اگینسٹ نفع حاصل کرنا مقصود ہو، ہر وہ قرض جو نفع لے کے آئے آپ کو وہ ربا ہے. اس کے علاوہ جو حدیثیں میں نے بتائی تھیں پچھلی کلاسز کے اندر، اس کے اندر بتا دیا تھا کہ ربا کی ایون زمین کے اوپر بھی ربا ہوتا ہے، کن کن چیزوں کے اوپر ربا اپلائی ہوتا ہے. جو کچھ تم ربا کے اوپر مال دیتے ہو، بڑھانے چڑھانے کے لیے مال دیتے ہو، لیئر بو فی اموال الناس، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو اس سے بڑے مال، فلا یربو عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہرگز نہیں بھاڑ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مال امپروو نہیں ہو رہا. تمہارے نزدیک تو انویسٹمنٹ بڑھ کے آ رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مال نہیں بڑھ رہا. وما آتیتم من زکات، اور جو کوئی تم خرچ کرتے ہو زکوٰۃ میں سے یا پاک اپنے مال کو پاک کرنے سے، تریدون وجہ اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو، فاولئک هم المضعفون، اور یہی ہے جو کہ واقعی اضافہ ہو رہا ہے. یہ آیت جو ہے یہ پہلی آیت تھی جو سود کی حرمت کے اوپر آئی تھی، اور پرابلی یہ ہجرت سے 5 سے 6 سال پہلے آیت آئی تھی، یعنی کہ ابھی واضح حکم نہیں آیا، لوگ ابھی انوالو تھے، سودی کاروبار میں انوالو تھے. صرف اللہ تعالیٰ نے ایک دو باتوں کے بیچ میں سینڈوچ کر دیا اس بات کو کہ جو تم دوسروں کو مال دیتے ہو کہ تمہارا مال بڑھے گا ربا کے اوپر، ان کنڈیشن کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ نہیں بڑھ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس چیز کی اہمیت نہیں بڑھ رہی ہوتی. یہ پہلا اشارہ ہو گیا. کیونکہ جس طرح اسلام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو جس کے اندر سوسائٹی بہت زیادہ ڈیپ روٹیڈ تھی, اس کے احکامات ایک دم سے نہیں آئے تھے. زنا کے احکامات ایک دم سے نہیں آ گئے تھے, شراب کی حرمت ایک دم سے نہیں آ گئی تھی, سود کا بھی ایک دم سے نہیں معاملہ ہوا تھا. یہ پہلی آیت تھی جو اس کے اوپر نازل ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد جو دوسری آیت تھی وہ آئی تھی سورہ آل عمران کے اندر آیت 130, اور اسی کے ایک دو آیات چھوڑ کے 134 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ذکر کر دیا. یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ہجرت کی اب 3 سال بعد. ابھی تک جو ہے حرمت کی آیت نازل نہیں ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا ربا اضعافا مضافا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ ربا, تم سود دگنا چگنا کر کے بڑھا چڑھا کے سود کو مت تم کنزیوم کرو, مت کھاؤ. واتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا سکو. یہ پھر دوسری آیت آ گئی, دوسرا حکم آ گیا. فلاح چاہتے ہو, کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بڑھا چڑھا کے دگنا تگنا کر کے سود مت کھاؤ. اس کی کیا فارم ہوتی تھی؟ اس کی فارم جو ابھی بھی رواج میں ہے وہ یہی فارم ہوتی تھی کہ بالفرض ایک بندے نے پیسہ لیا, دوسرے بندے نے اس کو پیسے اب دینے ہیں. اب اگر سال گزر گیا اور جو ریٹ طے ہوا تھا تم نے اتنے اضافے کے ساتھ مجھے دیا کرنا ہے, اب وہ گیا مال لینے کے لیے اور وہ نہیں مال دے پا رہا اسے, تو یہ کیا کہتے تھے پھر, چلو اس کو تمہیں اور مہلت دیتے ہیں, اب ریٹ بڑھ گیا ہے, اب تم نے اتنے ریٹ کے اوپر دینا ہے. پھر جب وہ نہیں دے پائے گا, اور بہت مشکل ہوگا کہ وہ دے پائے, جب پہلے والے ریٹ پہ نہیں دے پا رہا تو زیادہ پہ کہاں دے پائے گا, تو اس کے اوپر اور پھر بڑھا لیں گے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کرپ کر دیا کہ بڑھا چڑھا کے دگنا تگنا کر کے مال مت لو, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, تم فلاح نہیں پاؤ گے اس چیز سے. لیکن ابھی بھی جو صراحتن کے ساتھ جو حرمت والی بات ہے وہ نہیں ہوئی تھی. اور جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اپوزٹ بات بھی ہمیشہ ساتھ چلتی ہے, تو اسی سورہ آل عمران کی آیت 134 کے اندر فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین الناس, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں آسانی کے ساتھ بھی اور تنگی کے ساتھ بھی, چاہے وہ خود برے حال میں ہوں, تنگ دست ہوں, لیکن تب بھی وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور جب ان کے اوپر خوشحالی ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, اور وہ لوگ جو اپنے غیظ اور غضب کو غصے کو پی جاتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں. والعافین عن الناس, اور وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, ان کی باتیں, ان کی غلطیاں, کوتاہیاں جو ہیں معاف کرتے ہیں, درگزر سے کام لیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کنٹراسٹ کے اندر جو آیات ہیں وہ نازل کی تھیں. اس طرح جو آیات آج پڑھنی ہے سورہ بقرہ کی, یہ آیات قرآن مجید کی آخری آیات میں سے ہیں, جو بالکل آخری دور میں وحی ہوئی تھی یہ ان میں سے ہیں. 275 آیت اور 274 آیت تک جو ذکر چل رہا تھا وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ریلیٹڈ تھا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یا دوسروں کو ہیلپ کرنے کا ایک وہ راستہ ہے, ایک یہ راستہ ہے. آئی 275 میں اللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں الذین, وہ لوگ, یا کلونا, جو کہ کھاتے ہیں, الربا, ربا کھاتے ہیں, لا یقومون, نہیں وہ کھڑے ہوں گے, قیام سے ہے, یا جس طرح آتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو تو کھڑے ہوں گے, الا, مگر یہ, کما, جیسا کہ, یقوم الذی, وہ کھڑا ہوتا ہے شخص, یا تو خبتہ, جس کو خبتی بنا دیا ہو, الشیطان, شیطان نے, من المس, چھو کر. جو نماز کے اندر اگر ہم نے جہاں سر کا مسا کرتے ہیں یا پیروں کا اگر جابے پہنی میں تو مسا کرتے ہیں, تو یہ وہی لفظ ہے, یہ مس. اب دیکھیں کہ خبتی, شیطان, مسا, مسا کا بھی ہم مطلب جانتے ہیں. تمام لفظ ایسے ہیں جو ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں نہ پتہ ہو. صرف ایک دفعہ اگر آپ کو پہچان ہو جائے تو آئندہ کبھی آیت پڑھ رہے ہوں گے خود ہی ترجمہ سمجھ لگتا جائے گا کہ بات کیا بن رہی ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو کہ ربا کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے, اب اس سے مراد قیامت والا دن ہے, نہیں کھڑے ہوں گے یا کھڑے ہوتے, مگر اسی طرح ہی جس طرح کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو جن نے یا شیطان نے اس کے اوپر حاوی ہو گیا ہو اور اس کو بالکل پاگل بنا دیا ہو. جیسا کسی بندے کے اوپر اگر شیطان کا یا جن کا اثر ہو گیا ہو تو وہ جو اس وقت حرکتیں کرتا ہے، جو پاگل پنے کی حرکتیں کرتا ہے اور جو اس طرح کی باتیں جو بھی کرے گا اس دوران، اس کو خود کچھ نہیں پتا ہوگا. جب بعد میں کبھی وہ باقی ٹھیک ہو جائے، اسے خود کچھ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا بول رہا تھا، کیا کر رہا تھا میں. تو قیامت والے دن یوں ہم سمجھ سکتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر، کہ قیامت والے دن جو نمازی ہوں گے وہ اپنے وضو کے اعضاء کے روشن اور منور ہونے سے پہچانے جائیں گے. جو وضو کیا کرتے تھے اسے پہچانے جائیں گے کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، بازو، چہرہ، یہ سب کو جو ہے ان کا روشن ہوا ہوگا، جسے پہچانے جائیں گے کہ یہ نمازی تھا. اسی طرح ہی وہ شخص جو ہر رزق کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، ہر وقت دوسروں سے مانگتا پھرتا تھا، اس کے چہرے کے اوپر گوشت تک نہیں ہوگا. جو دوسروں کی چغل خوری کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، اس کے لمبے لمبے پیتل کے ناخن ہوں گے، وہ اپنے ہی چہرے کو نوچ رہا ہوگا. یہ پہچان ہے کہ یہ بندے کون تھے، یہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ حرکتیں کیا کرتے تھے. جو کوئی یتیم کی کفالت کرے گا، یتیم کی سرپرستی کرے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی یتیم کے دیکھ بھال کرتا ہے اور انا وقافت اور یتیم حاکذا، جس طرح کہ یہ دو انگلیاں ہیں اس طرح وہ بالکل میرے بالکل برابر ہوگا. وہ سات قسم کے لوگوں کا کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن سے وہ پہچانے جائیں گے یہ کون لوگ تھے. بالکل اسی طرح ہی جو کہ سود خور ہوں گے، جو دنیا کے اندر سودی کام میں انوالو تھے، جان بوجھ کے کرتے رہتے تھے، اس کے باوجود کہ ان کو بتایا گیا، سمجھایا گیا اور انہوں نے اس چیز کی کیئر نہیں کی، اس دن قیامت والے دن جتنے بھی لوگ پاگل نظر آ رہے ہوں گے، پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہوں گے، وہ ہوں گے جو سود کھاتے تھے. یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ ان کی یہ پہچان تھی. آپ کو پتہ ہے یہ لفظ ہم اردو میں کافی استعمال کرتے رہتے ہیں، کہ ایک بندہ ایک چیز کے پیچھے پڑ گیا، اس کو جو مرضی سمجھاؤ ڈانٹو ہو گئے، خپتی ہو گئے تو اس چیز کے پیچھے. تو بالکل جو پاگل پنے کے اوپر اتر آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قیامت والے دن اس حال میں ہوں گے جو ربا کھاتے تھے. جب قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے اوپر اس کو پڑھنا چاہیے، ہمیں اس طرح سے قرآن کی آیات کو پڑھنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم تو نہیں اس گناہ میں انوالو، یا کہیں ہمارے ہی بہت قریبی بندہ تو نہیں اس چیز میں انوالو، اور آپ اس کو بچانے کے لیے فکر کریں. اور یہ کیوں ہوگا اس طرح؟ ذالکا، یہ اس لیے، بے انہم، کیوں کہ وہ تھے، قالو، کہنے والے، ان نمل بے او، بے شک یہ جو تجارت ہوتی ہے، مثل الربا، وہ بھی تو ربا کی طرح ہی ہے، وہ بھی تو یہی کام ہے. جب آپ تجارت کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں آپ؟ کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی، آپ نے پیسہ کیا تاکہ آپ کا مال بڑھے، تو ہم لوگوں نے بھی ربا کے اوپر لگا دیا ہے تاکہ مال بڑھے ہمارا، تو اس میں کیا فرق ہے؟ ویسے یہ جملہ بھی جو ہے یہ بھی غلط سیکوینس کے ساتھ ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ کہا کیا ہے کہ ان نمل بے، جو تجارت کرتے ہیں وہ بھی تو اصل میں ربا کا ہی کام کر رہے ہیں، مثل ربا، بجائے کہ یہ کہا جائے کہ جو تجارت جو ہے اس کو فوکس رکھ کے کہا جائے کہ ربا جو ہے وہ بھی تو تجارت کی شکل ہے. یہاں پہ کہا کیا گیا ہے؟ جو تجارت ہے وہ بھی تو ربا کی شکل ہے. سیکوینس الٹا ہے یہ جملے کا، ان نمل بے او مثل ربا، کہ جو تجارت ہے وہ بھی تو ربا کی طرح ہی ہے. اب اس کا آگے آیت کو پڑھنے سے پہلے یہاں پہ مائنڈ کے اندر کیا آتا ہے کہ اب شاید اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ، ربا میں اور بے میں کیا فرق ہے، یہ آنا چاہیے. جس کو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، جو پچھلا لیکچر تھے ان کے اندر میں نے اسی کا جواب دینے کی، عقلی اعتبار سے بھی اسٹیٹسٹکس بھی آپ کے سامنے رکھے تھے کہ کس طرح یہ ڈسٹرکٹیو ہے یہ نظام، اور اسلامک ورژن بھی بتایا تھا کہ اس سے کس طرح خیر و برکت آتی ہے. لیکن ابھی اس آیت کے اندر اب کیا آگے کنٹینیو کس طرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جواب کیا دے رہے ہیں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کر دیا ہے اللہ نے تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ربا کو. اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب دینا پسند بھی نہیں کیا اس چیز کو کہ جواب دیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، کیونکہ یہ کون سی آیات ہیں بتا رہا ہوں، قرآن کی بالکل آخری آیات میں سے، جب پورا قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے، قرآن کی ساری باتیں آ چکی ہیں، تو اس چیز کا جواب دینا پسند نہیں کیا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتھارٹیٹیو ٹون کے اندر، ایک بندہ جو بہت زیادہ اتھارٹی کے اوپر ہوگا تو وہ اپنے ایسی ٹون یا اپنے ایسے کوئی بس آرڈر پاس کرتے کہ بس میں نے یہ کہہ دیا. تو یہ تو ابھی ہم بات کریں اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، جس کے ناموں میں ایک نام ہے العزیز ہے، کہ وہ ایسی اتھارٹی رکھتا ہے جو ان چیلنجبل ہے، القدیر ہے، ساری کی ساری قدرت، ساری اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمپل یہ جواب دے دیا کہ میں نے حرام قرار کر دے دیا ہے ربا کو، اور میں نے حلال کر دیا ہے تجارت کو. اب آرگیومنٹس نہیں، بس میری طرف سے حکم یہ ہے کہ حلال ہے اور ربا حرام ہے. فمن جاہو موعظتن, تو جس شخص کے پاس بھی آ گئی وصیت یا نصیحت, یہ واز کا جو لفظ ہوتا ہے جو مسجد کے اندر ابھی جمعے سے پہلے جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس سے پہلے جو بول رہے ہوتے ہیں امام صاحب اس کو بولا جاتا ہے یہ واز دے رہے ہیں, تو لیکچر کہہ لیں یا نصیحت یا وصیت جو بھی بات ہوتی ہے وہ, تو جس شخص کے پاس بھی آ گئی کوئی بھی نصیحت مر رب ہی اس کے رب کی طرف سے, فانتہا اور پس وہ اس سے باز آ گیا, اس نے روک دیا چھوڑ دیا وہ سب کام چھوڑ دیے, فلہو ما سلف, تو جو کچھ بھی تھا اس سے پہلے وہ بس اسی کا ہی ہے. اب یہ نہیں کہ پرانے سے کھاتے کھولے جائیں گے, اچھا تو یہ تمہارا آڈٹ ہوگا دیکھتے ہیں تم نے اتنے سالوں میں کتنا کھایا تھا کتنا کمایا تھا, یہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلہو بس اسی کے لیے ہوگا ما سلف جو کچھ پہلے تھا. ایک اردو کی گاڑی اردو کے اندر لفظ استعمال کرتے ہیں اسلاف کا, جو پرانے لوگ پچھلے لوگ گزر چکے ہوتے ہیں ان کے لیے اسلاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پاکستان کی سینس میں استعمال کریں گے تو پاکستان کی ارلی جنریشنز, اسلام کی سینس میں بات کریں گے تو ہماری ارلی جنریشنز خاص طور پہ صحابہ تابعین والا جو دور تھا, اسلاف تو جو کچھ پیچھے ہوتا ہے, اور خلف کہتے ہیں اپوزٹ کو جو کچھ آگے ہے, خلف اور سلف ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. تو جو کوئی باز آ گیا اس نے اللہ تعالیٰ کی نصیحت پکڑ لی اور باز آ گیا تو بس جو کچھ تھا وہ اسی کا ہی تھا, لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا وہ امرہو اللہ, اور اس کا معاملہ جو ہے اب وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شریعت کا حکم میں کیا دیا, شریعت اسلام اس بندے کو اب تنگ نہیں کرے گی آڈٹ نہیں کرے گی, اصل مقصد کیا ہے کہ وہ باز آ جائے ان چیزوں سے, اگر وہ باز آ گیا تو اب اس کو تنگ نہیں کیا جائے گا, اس کو رکوایا جائے گا بائی فورس رکوایا جائے گا, لیکن اگر جو پیچھے گزر گیا تو وہ اس کے اوپر اس کا آڈٹ نہیں ہوگا. لیکن ایک بندہ جو واقعی آیت پڑھ کے رو پڑا ایک دم سے کہ اللہ میں تو کب سے ربا اور سود کے کام میں لگا ہوا ہوں, اور اس نے توبہ کی اور تب اس نے چھوڑا, اور ایک وہ شخص جو کہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا لیکن صرف مجبور ہو گیا تھا کہ اس کو اس کے بغیر اب بزنس نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, اسلامک گورنمنٹ اس کو آگے نہیں چلنے دے رہی, تو ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ ان دونوں کا ظاہری بات ہے ایک نے مانا ہے اور ایک نے مجبوری کی حالت میں مانا ہے, اور کیا پتہ اگر آئندہ موقع ملے وہ دوبارہ اس میں انوالو ہو جائے. تو وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ والا جاننا کہ کون کی نیت کیا تھی اور کس کی نیت کیا تھی, یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہی نہیں مسئلہ. ہم لوگوں کے لیے کوئی ناپنا تولنا مشکل ہی ناممکن بات ہے, آپ کے دماغ کے اندر آپ کوئی بات سوچ کے بیٹھ جائیں میں کس طرح کھینچ کے نکال سکتا ہوں کہ آپ نے کیا سوچا ہوا تھا, کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ تو کیا کرتے ہیں پولیس والے, کیا کرتے ہیں مار مار کے ستیہ ناش کر دیتے ہیں کہ کچھ بولے ہی ہے, تو وہ آپ سچی گواہی دے رہا ہے جھوٹی گواہی دے رہا ہے یہ بھی نہیں پتہ لگتا, صرف مار مار کے اس کا ستیہ ناش کرتی تو وہ جان چھڑانے کے لیے کچھ کہہ دے گا. تو ہمارے پاس تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اللہ کے پاس معاملہ ہو گیا. ومن آدا, اور وہ جو کہ لوٹا پھر دوبارہ اسی کام کی طرف, یا اس نے منہ پھیر لیا دوبارہ وہ اسی میں ہی لگ گیا, فاولائک اصحاب النار, یہ وہ ہیں جو کہ آگ والے ہیں آگ کے ساتھی ہیں, ہم فیہا خالدون, جو کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کس بندے کی بات ہو رہی ہے؟ جو کانشیسلی یہ کام کرتا رہے گا, اویئر ہے جانتا ہے کہ کیا چیز ہے یہ لیکن پھر بھی اس میں انوالو ہے, تو وہ جہنم والا ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا. اس امید پہ مت رہے وہ کہ میں کلمہ گو ہوں تو بخشش ہو جائے گی, میرے پیر صاحب نے مجھے کچھ کہہ دیا تھا تو بس وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو بخشش ہو جائے گی وہاں سے بھی, یا میرا بھائی یا میرے ابو یا میرا بیٹا یا میں خود حافظ ہوں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو یہ تمام چیزیں نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہوگا سب معاملے ایک ساتھ دیکھے جاتے ہیں. جس طرح واضح ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے لیے انتظار نہیں ہے قیامت کا کہ حساب کتاب ہوگا معاملہ ہوگا, وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں کہہ دیا کہ منع کر دیا کہ ان کو ہرگز مردہ مت سمجھو تم, آیات ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں. لیکن اسی کے پیرلل یہ بھی ہے کہ ایک شخص تھا جس کے اوپر قرض تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس شخص کا معاملہ لٹکا ہوا ہے, جب تک اس کے قرض کا مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا اس کو وہ جو شہید والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے وہ نہیں ملتی اسے, اس کا جب تک قرض جو اس نے لیا ہوا ہے وہ نہیں اتارتا یہ. تو اس لیے اسلام کی تمام باتیں جو ہیں وہ تمام کی تمام باتیں جو ہوں گی وہ ملا کے اسلام کی جب تک ساری آیات کو آپ اکٹھا کر کے نہیں پڑھیں گے تب تک کوئی نہ کوئی گمراہی میں پڑ جائیں گے. آیت 276, یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے مٹاتا ہے ربا کو, ویور بس صدقات اور صدقات جو ہیں ان کو پروان چڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ. واللہ لا يحب, اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں پسند کرتا, کل کفار اسیم, ہر اس کافر کو جو کہ اللہ کی بات نہ مانے, اور ہر اسیم جو گناہ گار ہے. اسیم زیادہ تر اس گناہ کو کہتے ہیں جو کہ حقوق العباد سے تعلق ہو اس کا, اور ربا جو ہے یہ ہے ہی معاملات حقوق العباد کا. حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ کے تو طلب ہی نہیں ہے کوئی پیسے اور ان چیزوں کی کوئی بھی, یہ تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے ہمیں لیز دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم کرتا ہے ربا کو. اب مراد اس سے کیا ہے کہ اگر ربا کے سہارے پر کوئی آپ نے نیکیاں یا کوئی کام کی ہو تو ساری کی ساری مٹی کر دیں گے اللہ تعالیٰ, اس کو سب کو وائپ آؤٹ کر دیں گے. صدقات کی بنیاد کے اوپر کوئی نیکیاں کی تھی تو وہ بڑھتی رہیں گی, صرف وہ اپنے اس تک نہیں رہیں گی بلکہ بڑھتی رہیں گی. جس کی میں اگزامپل پہلے بھی دے چکا ہوں, کوئی اور اگزامپل ابھی بنا کے دے دیتا ہوں کہ بالفرض آپ نے کسی ایک کی تربیت کی, کسی یتیم کی پرورش کی, کسی کی تربیت کی آپ نے, یا چلیں یتیم نہیں بھی ہے, کسی اور کی تربیت کی آپ نے, اس کو پڑھایا سکھایا اچھے طریقے سے, اس کو خیر بھی سکھایا, اس کو شر کی بھی پہچان بتا دی. اب اگر بڑا ہو کہ وہ جو بھی نیک کام کرے گا, آپ نے جتنے بھی مہینے جتنا بھی سال اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی, اب وہ بڑا ہو کے جتنے بھی خیر کے کام کرے گا اس وجہ سے کہ جو آپ نے اس کو اچھائی دی تھی, وہ آپ کے لیے مسلسل صدقہ جاریہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ جو صدقات کے ذریعے جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کو بڑھاتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ جتنا میں نے کر دیا اتنا ہی ہوگا. میری انویسٹمنٹ بالفرض میری انویسٹمنٹ کسی بندے کے اوپر اگر 20,000 روپے کی لگی تھی کہ جس کو میں خیر کے راستے پہ لے کے آیا اس کی تربیت یا اس کی تعلیم کے اندر, تو وہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر 20,000 نیکیاں اکول ٹو 20,000 تمہیں مل جائیں گی, بلکہ جب تک وہ کرتا رہے گا اس نیکی پہ چلتا رہے گا ملتا رہے گا. اب اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ساری دنیا کے اعتبار سے ساری برکت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے جس چیز کی بنیاد ربا کے اوپر ہوگی, اور جس چیز کی بنیاد صدقات کے اوپر ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا رہے گا. کیونکہ یہ خطاب اور سب باتیں جو ہیں یہ مومنوں سے ہو رہی ہیں, یہاں پہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی. تو اس لیے جو ادھر جو کفر اور جو گناہ کا ذکر ہے وہ جو کلمہ گو ہیں انہی میں سے, اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں پسند کرتا. I 277, ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے, اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مان لیا اور اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی مان لی, وہ عامل الصالحات, اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے مطابق وہ نیک صالح عمل کرتے رہے, وہ اقام الصلاۃ, اور نماز کو انہوں نے ہمیشہ قائم رکھا, وہ آت الزکات, اور زکوٰۃ کو انہوں نے ہمیشہ ادا کیا, لہم اجرہم عند ربہم, تو ان کا دنیا میں کیا بدلہ ان کو ملنا ہے, ان کا تو اصل اجر جو ہے, اصل جو ریوارڈ ہے وہ تو ان کے رب کے پاس ہے, ان کا رب ہی ہے جو ان کو اس کا اصل ریوارڈ دے گا. ولا خوف علیہم, ان لوگوں کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہونے والا, ولا ہم یحزنون, اور یہ کسی قسم کے بھی حزن یا ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے. خوف ہوتا ہے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوگا آگے جا کے, کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح سے ڈیل کریں گے, اللہ تعالیٰ میرے کتنے گناہ کے اوپر میری پکڑ کریں گے, یہ خوف ہے کیا ہوگا مجھے نہیں پتہ, خوف ہے آگے کا. اور حزن ہمیشہ ڈپریشن ہوتا ہے اس چیز کا کہ میں پہلے جو کچھ کرتا آیا اس کے اوپر ہوتا ہے کہ میں کیا حرکتیں کرتا رہا ہوں. تو یہ جو ایکسپریشن ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت دفعہ ایکسپلین کیا ہوا ہے, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جب کبھی بھی یہ سیکوینس آتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے جو بہترین عباد الرحمٰن, اللہ تعالیٰ کے جو سچے بندے ہیں ان کی کوالٹیز کے ساتھ یہ آتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء والی جو آیت ہے, ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس کے اندر بھی یہ آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی حزن نہیں ہوتا ان کے اوپر. تو ان تمام آیات کو جہاں کہیں بھی آیات کے اندر اینڈ میں یہ کنکلوژن ہوتی ہے, ان تمام آیات کو جمع کریں گے تو آپ کو کلیئر کٹ بات سمجھ لے جائے گی کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے, کوئی الگ سے آسمان سے نہیں اترے ہوتے, ان کی کریشن کوئی فرق نہیں ہے. جو کوئی ان چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. بلکہ اسی آیت کے آگے فرمایا ہے, الذین آمنوا واتقوا, وہ لوگ جو کہ ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. پلس یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر بھی, صرف یہ نہیں کہ آخرت, دنیا کے اندر بھی ایسے بندے کو اب کوئی خوف نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتا ہے, اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتا ہے, نیک عمل بھی کرتا ہے, نماز کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے, زکوٰۃ کو ہمیشہ ادا کرتا ہے, اور ان تمام چیزوں سے بچتا ہے جو پیچھے گزر چکی ہیں. تو ایسا شخص جو ہے دنیا کی بھی زندگی جو ہوگی اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں آگے میرے حالات کیسے بنتے ہیں، کیا بات ہوگی، میرے بعد کیا بات بننے والی ہے، اور نہ ہی اس کو جو کچھ ہو چکا ہے اس کے اوپر کسی قسم کا ڈپریشن ہوتا ہے، بلکہ دل کا سکون اسے نصیب ہوتا ہے، ذہنی اور قلبی سکون میں وہ رہتا ہے بندہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس اپنے اندر پیدا کرو. اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، یہ آپ سمجھ لیں کہ جس نے اپنے اندر یہ پیدا کر لیا تقوی اللہ تعالیٰ کا، بس اس کا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہو گیا، اس کی جو بنیاد ہے وہ سیدھی پڑ گئی ہے، اب آگے جو کچھ بھی وہ عمل کرے گا وہ ٹھیک عمارت بنے گی، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہوگا. اور تقوی جو ہے، تقوی کی ایک پہچان یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں گے، کیونکہ عمل جو کریں گے وہ اللہ کے لیے ہے، اس لیے اس کا انوائرمنٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، انوائرمنٹ پرو ہے یا انوائرمنٹ اگینسٹ ہے اس کے، آپ کا عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی باتوں میں، آپ کے ڈریس اپ میں، آپ کے عمل میں کسی چیز کا فرق نہیں پڑے گا. اگر اللہ کا تقوی نہیں ہے، دوسرے لوگوں کا تقوی ہے، تو ظاہری بات ہے آپ اپنے پیرنٹس کی موجودگی میں کچھ اور طرح سے بیہیو کریں گے، اپنے فرینڈس کی موجودگی میں کسی اور طرح سے بیہیو کریں گے، ٹوٹل تنہائی میں کچھ اور قسم کے کام کریں گے. تو آپ کا جو سارا جو اپیئرنس ہے یا جو آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف ہے، وہ آپ کا جگہ ٹو جگہ، پرسن ٹو پرسن ویری کر رہا ہوگا. لیکن اگر تقوی اللہ کا ہے تو یہ سب چیزیں ایک جیسی ہوں گی، تنہائی اور پبلک لائف بالکل ایک جیسی ہوگی. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو کچھ بھی باقی ربا رہ گیا ہے، باقی ہے وہی باقی سے ہی ہے، جو کوئی بھی باقی ربا رہ گیا ہے چھوڑ دو اسے. وزرو، چھوڑ دو اسے. ان کنتم مومنین، اب واقعی تم اگر مومن ہو تو تمہارا ٹیسٹ یہ ہے کہ تم ان تمام کانٹریکٹ کو پھاڑ پھوڑ کے پرے پھینکو گے، کیونکہ ان میں سے تم نے کسی چیز میں اپنی پڑھنا. آیت 279، فإن لم تفعلوا، اور اگر ایسا نہ کیا تم نے، فاذنوا، تو اچھی طرح سن لو. اذن کہتے ہیں سن، کان کو کہتے ہیں، اذان بھی اسی سے ہی ہوتی ہے جو ہم سن رہے ہوتے ہیں. فاذنوا، تو سن لو اچھی طرح سے، اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے حرب من اللہ، کہ جنگ ہے تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، و رسول ہی، اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اس بارے میں یہ بھی بات بتا چکا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے، یہ وہ ایکسپریشن ہے جو قرآن میں کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا گیا. سزا کا ذکر آ جاتا ہے، تمہارے ساتھ یہ عذاب ہوگا، یا تمہارے ساتھ یوں ہوگا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کلام تک نہیں کرے گا تمہارے ساتھ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کا ایکسپریشن استعمال کر رہے ہیں جو کہ ان امیجنیبل ہے. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہوگا اس شخص کے ساتھ؟ تو وہ تو چیز ہے جو کمپریہینڈ ہی نہیں کی جا سکتی، اس قدر سختی ہے، اور صرف اس بات میں اتنی زیادہ سختی ہے. فَإِن تُبْتُمْ، تو اور اگر تم نے توبہ کر لی، تم باز آ گئے اس چیز سے، فَلَكُمْ رَؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو اوریجنل مال تھا تمہارا، تم اس کو کلیم کر سکتے ہو. بالفرض کسی بندے نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، ربا کی بیس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، میں نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہوئے ہیں اور مجھے انٹرسٹ کے اوپر اتنے پیسے آنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو جو رؤوس تکم، جو تمہارا اوریجنل مال تھا، ایکچوئل کیپیٹل تھا تمہارا، وہ تم کلیم کر سکتے ہو. یہ نہیں کہ وہ 10 لاکھ بھی چھوڑ دو، اب 10 لاکھ کے اوپر تمہارا حق ہے، وہ تم لے لو. اگر اس سے پہلے کوئی ربا کی کافی چیزیں کنزیوم کر چکے ہو تو پھر اس میں سے ایڈجسٹ کر لو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم ظلم کرو اور نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. تم نے بھی ظلم نہیں کرنا اور تمہارے اوپر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اگر وہی 10 لاکھ کہہ دیا کہ نہیں آپ تم نے وہ نہیں لینا، تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کم از کم عدل کا معاملہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تمہارے اوپر ظلم کیا جائے نہ تو تم کسی کے اوپر ظلم کرو. وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، ذو عُسْرَةٍ، کوئی شخص بہت زیادہ تنگی میں، کوئی مشکل میں ہے. اسرا جو ہے یہ اپوزٹ ہے یسرا کا، لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے یسرا. یسرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسانی والی، آسانی کے ساتھ. اور اسرا جو ہوتا ہے یہ اپوزٹ ہوتا ہے، یہ تنگ دست، مشکل حالات. تو اگر کوئی ہو شخص مشکل حالات میں، کیونکہ پیچھے بات کیا کی جا رہی تھی کہ اگر تمہارا کوئی مال تھا تو تم اس کو اوریجنل کلیم کر سکتے ہو، لیکن اگر کوئی شخص ہو تنگ دست ہو، فنظرۃ، تو پھر نظر ڈال دو اس کے اوپر، اس کو درگزر کر لو الا میسرا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ اب آسانی کی طرف آ جائے. اگر وہ تنگ دست تھا تو اس کو تھوڑا سا موقع دے دو، مہلت دے دو اسے، جس سے تم نے پیسے لینے تھے واپس. وہ انت صدقو، اور اگر تم وہ مال بھی صدقہ کر دو کہ چلو اللہ کی خاطر وہ جو مال تھا وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، خیر الکم، تو یہ تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. ان کن تم تعلمون، اگر تم واقعی جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور تمہیں ریوارڈ دے گا اس چیز کا، تو یہ تو اس سے بھی اچھا ہے. مسند احمد کے اندر ایک حدیث آتی ہے، ویسے تو اس طرح کی حدیثیں مختلف الفاظ میں اور بھی آئی ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو وہ اس قدر گھبرا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ وہ اپنے کہے گا کہ اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے ایسا کیا عمل کیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ مجھے بخش دیں گے یا مجھے جنت میں داخل کریں گے. اور پھر اسے کہا جائے گا اپنے اعمال پیش کرو، پھر وہ اسی قسم کی بات کہے گا کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، میں کیا کہوں آپ، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. دوبارہ اسے کہا جائے گا، تیسری دفعہ وہ یہ جواب دے گا. پھر اس کو جب ریمائنڈ کروایا جائے گا کہ تم اپنا جو کام کرتے تھے اس کے بارے میں سمجھاؤ، تو وہ یہ سمجھائے گا کہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ چاہے بندہ کوئی تنگ دست تھا یا خوشحال تھا، میں نے ہمیشہ ہر بندے کے ساتھ تھوڑا لینینسی کا معاملہ کیا کہ جو خوشحال بھی تھا اس کے ساتھ بھی میں نے ہمیشہ تجارت کے اندر کام میں نرمی کی، اور جو بندہ تنگ دست تھا اس کے ساتھ میں نے ہمیشہ اس کو موقع دیا، رحم کیا اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کہیں گے کہ تم انسان ہونے کے ناطے اگر ایک بندے کو اتنی ڈھیل اتنے موقع دے سکتے ہو تو میں تو اللہ ہوں، میں زیادہ اس کے اوپر اختیار رکھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے صرف یہ معاملات کے اوپر ہی اس کو بخش دیں گے کہ یہی اس کا کام کرنا کہ دوسروں کے ساتھ وہ ہمیشہ اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، مہلت دیتا تھا انہیں، ان کو تنگ نہیں کرتا تھا پیسے کے معاملے کے اندر، اگر وہ نہیں دے پاتے تو ان کو اور دیتا تھا، چلو کوئی بات نہیں آئندہ دے دینا دوبارہ. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا تمام گناہ کا کفارہ بن جائے گا، یہ پوری زندگی بھر کے جو زیادتیاں تھیں ان کا کفارہ بن جائے گا وہ، اگر کوئی ظاہری بات ہے اگر کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا ہوا اس نے. اسی سے ملتی جلتی بلکہ ایک اور حدیث یہ بھی ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر ایک شخص ایسا تھا کہ جو تاجر تھا اور اس کے لوگوں کو پیسے بھی دیا کرتا تھا، مال بھی دیا کرتا تھا. تو اس کا جو آج کل کے حساب سے ہم کہیں گے جو اس کا اکاؤنٹنٹ تھا اس دور میں، جو بھی اس کا غلام ہے جو بھی بندہ تھا اس کا، اس کو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ فلانے فلانے بندے سے نا جا کے جو ہمارا پیسہ ہے وہ انویسٹمنٹ کا یا جو کچھ بھی ہے وہ پیسہ لے کے آؤ، یا اس نے قرضے ہنسنا مانگا ہو تو جا کے لے آؤ، لیکن یہ دیکھنا کہ اگر تمہیں لگے کہ وہ بندہ تنگ دست ہے یا ابھی تھوڑا پریشان ہے تو اس کو مہلت دے دینا، پھر تنگ نہ کرنا اسے، دوبارہ کبھی دوبارہ ہم آئندہ لے لیں گے. تو ایسے شخص کے بھی بارے میں فرمایا کہ اس شخص کی بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر دوسروں کے ساتھ جو نرمی کرتا تھا اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو بھی بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے. فتقو، اور اچھی طرح ڈرو اس دن سے. فتقو، اور ڈرو، یومن، اس دن سے. ترجعون، جس دن لوٹائے جاؤ گے، رجوع کرنا ہوگا، فی ہے اللہ، ہر ایک کو اس دن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف. اس دن سے ڈرو. آخرت کا تصور جو ہے یہ واحد کانسیپٹ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور، پکڑ کا تصور، یہ واحد کانسیپٹ ہے جو انسان کو اور اس کی زندگی کو سیدھا رکھ سکتا ہے. اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ گڈ سٹیزن ہونے کے ناطے یہ ٹریفک کے رولز ہیں، ان کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا کتنا لوگ خیال رکھیں گے. جب تک یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ٹکٹ ہے اس کے اوپر اور فائن لگے گا اس کے اوپر، تب تک باز نہیں آئیں گے. کیونکہ پاکستان کے اندر پتہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی خاص نہیں ہونی، بلکہ پولیس والا اگر ہاتھ دے گا تو یوں کر کے گاڑی گزار لیں گے، ہم جان چھڑا لیں گے. لیکن جو باہر کے ملک ہیں جہاں پہ گاڑیاں بھی رجسٹرڈ ہیں، ڈرائیورز بھی رجسٹرڈ ہیں، اور وہاں پہ یہ نہیں پولیس والا اشارہ کرتا ہے آپ کو، بلکہ آپ کو خود بخود جو ہے آپ کو فوراً ایس ایم ایس آ جاتا ہے کہ آپ کے اوپر اتنا پینلٹی ہے. پینلٹی نہیں دیں گے تو آپ کی وہ گاڑی جو ہے وہ آپ اس کو آگے نہ بیچ سکتے ہیں اس گاڑی کو، نہ آپ اس گاڑی کو آگے چلا سکیں گے اگلے سال، جب تک آپ اس کو پورا نہیں کرتے. تو باہر جا کے جو ہمارے ہی لوگ جو یہاں پہ بڑے ہیرو بن کے ریش ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کے خیال نہیں رہتے، باہر جا کے صحیح بندے کے پتر بنے ہوتے ہیں. بلکہ وہاں جا کے یہ بھی ہوتا ہے کہ سگنلز کے اوپر اگر آگے پتہ ہے کہ ٹریفک کنجیشن ہے، بے شک آپ کا گرین سگنل ہے لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹریفک کنجیشن ہے، میں آگے جا کے درمیان میں رکوں گا، تو وہ بھی چلان ہوتا ہے. اگر زیبرا کراسنگ وہاں بنی ہوئی ہے اور آپ یہاں سے کراس کر رہے ہیں، پیدل چلنے والے کے اوپر بھی چلان ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہر بندے کو اس طرح سے سسٹم اس کا ریکارڈ کیا ہوا ہے کہ آپ کی باقی آئندہ ہر چیز کے اوپر وہ پینلٹی آئے گی. تو سب لوگ وہاں پہ، ہر رنگ والا، ہر ملک والا جو ہے وہاں پہ سیدھے ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں. तो अकाउंटेबिलिटी का जब तक तसव्वुर नहीं होगा तब तक आप ये देख लेंगे जितने मर्जी मोटिवेट मैं करता रहूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसी शाप जो है सही जॉब मिलेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन जब तक समझ गए आगे बात आप लोग ना, तब तक फिर पढ़ते नहीं हैं। वरना अगर ये ना हो तो आप खुद देख लें कि कितना पढ़ेंगे, क्या पढ़ के आएंगे आप लोग। तो ये आखिर का जो तसव्वुर है यही हमें सीधा रख सकता है। जब तक ये ख्याल ना हो कि मौत, जैसे ही मौत आनी है तो कुछ फरिश्ते होते हैं जो पकड़ने आते हैं इंसान की जान को। अगर मेरे अमाल अच्छे थे, अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत हासिल कर रहे थे, कोई रियाकारी नहीं थी, कोई तकब्बुर नहीं था, तो रहमत वाले फरिश्ते आएंगे और मेरे साथ बहुत अच्छा मामला करेंगे। वरना बहुत खौफनाक किस्म के फरिश्ते आएंगे और मेरे अबू, मेरा पैसा, मेरा स्टेटस, मेरे कोई और चीज़, नथिंग, कुछ भी नहीं, सब तमाम लोग मिल भी जाएँ तो मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते। वो तो ज़्यादा ज़्यादा क्या हेल्प करेंगे, मतलब कि मरना रहो, उसको थोड़ा सा और इंजेक्शन लगा दो, इलेक्ट्रिक शॉक दे दो, वो मुझे उस चीज़ से नहीं बचा सकते जिस चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ। कब्र में दफनाते नहीं दफनाते वो हेल्प नहीं करेगी चीज़ की, मेरे ऊपर कब्र का मामला नहीं होगा। इस तरह क़यामत वाले दिन क्या कुछ होना, कुछ नहीं। कुल हम आते यौमल क़यामत फ़र्दा, हर कोई जो है अल्लाह ताला के सामने क़यामत वाले दिन तनहा तनहा, बाकी सारे लिंक्स कट कुट के हाजिर होगा अल्लाह ताला के सामने। तो ये वही चीज़ है जो कि सीधा रख सकती है इंसान को। सुम्मा तवफ़ा, फिर अल्लाह ताला पूरा पूरा दे देगा। कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को माँ कसब, जो कुछ भी उसने कमाया था। वहुम ला युज़लमून, और किसी किस्म का किसी बंदे के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। मिनिमम अल्लाह ताला का ये क्राइटेरिया है कि जो कुछ आपने किया था ना, बिल्कुल वैसा ही, जैसा करोगे वैसा पाओगे, या जो बोगे वही काटोगे, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इससे ऊपर जो होगा वो रहमत का क्राइटेरिया होगा अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, दरगुजर करेंगे, हसाबन यसीरा, के आसान तरीन हसाब होगा कि बस मोटा मोटा सरसरी देख लिया और माफ़ कर दिया। ये आप इसको यूँ अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि बिलफर्ज आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, आपके सामने कोई टीचर ऐसा है, अपनी बात नहीं कर रहा, किसी और को इमेजिन करें कि कोई बहुत अपनी फील्ड के अंदर बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी हो और उसका बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी हो। अब बिलफर्ज आपने प्रोजेक्ट बनाया है, आपको आप उसके सामने ला के दिखा रहे हैं, वो कहेगा मैं रन करके देखूंगा, कोड में कोई गलतियाँ होंगी वो निकालूंगा और फिर उसके बाद वाइवा लूँगा उसके मुताबिक। आपको पता है बंदा है भी बहुत सख्त, कि अगर इसने, और इसके लिए मसला ही कोई नहीं, ये यूँ यूँ पकड़ लेगा आपने क्या क्या गलतियाँ की हुई हैं कोड के अंदर, तो आप किस तरह घबरा रहे होंगे, वहाँ पर जान छूटनी की होगी यार। ये नई कोड को जितना कम चेक करेगा उतना अच्छा है, उतनी हमारी जान छूट जाएगी। तो यही मामला होगा कि हिसाब यसीरा, सबसे आसान हिसाब जो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला एक इंसान के अमाल के ऊपर सरसरी नज़र डालेंगे, सिर्फ जिसके साथ रहमत करनी होगी अल्लाह ताला ने, बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख लिया और उसको माफ़ कर देंगे अल्लाह ताला। लेकिन अगर अल्लाह ताला हिसाब किताब देने पर आए, अगर इस चीज़ के ऊपर आए अल्लाह ताला, तो रसूल सल्लम ने फरमाया है कि कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सकेगा, अगर ये क्राइटेरिया हो। और ये भी ऐड कर दूं कि ये एक रवायत के मुताबिक ये कुरान की आखिरी आयत है जो नाजिल हुई थी, आखिरी आयत जो ये नाजिल हुई थी कि अल्लाह ताला ने कहा था डरना उस दिन से जिस दिन तुम सबको मेरे आगे लौट के आना है और मैं तुम्हें जो कुछ तुम कर रहे हो मैं तुम्हें उसका पूरा पूरा हिसाब दे दूंगा, सब कुछ वही तुम्हें रिटर्न दूंगा, कोई किसी किस्म का जुल्म नहीं करूंगा। तो इसके ऊपर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फरमाया है कि ये जो सूद की हुरमत की आयात जो हमने आज पढ़ी हैं, ये कुरान की बिल्कुल आखिरी आयात में से थी, आखिरी अहकामात में से थी, और हमें इतना मौका या इतना वक्त नहीं मिल सका कि ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस हैं इससे मुतल्लिक वो हल होते। जैसे हम कोई शख्स रसूल अल्लाह के पास आया, उसने अपना उज़र पेश किया और आप ने उसके मुताबिक फ़ैसला किया, तो वो हमारे लिए हिदायत के पहलू हो गए। हज़रत उमर ने फरमाया कि बहुत सारे केसेस ऐसे नहीं बन सके थे कि हमारे ऊपर सूद के मामलात बिल्कुल वाज़े हो जाएं। लिहाजा हज़रत उमर ने क्या ऑर्डर पास कर दिया, जिस चीज़ में सूद का होना साबित हो वो चीज़ तो तुम छोड़ोगे ही छोड़ोगे, और जो चीज़ तुम्हें शक के करीब भी लेके जाए कि इसमें सूद इन्वॉल्व हो सकता है वो भी छोड़ दो। तो ये जो मैं रहमत वाली बात जो बता रहा था कि इसके बारे में रसूल सल्लम की जो बुखारी की हदीस है, इसके बारे में रसूल सल्लम ने ये फरमाया जो मैं रहमत वाली बात कर रहा था कि कोई शख्स अपने खालिस अमल की बुनियाद के ऊपर फला नहीं पा सकेगा। तो सहाबी में से एक ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लम आपका क्या मामला होगा, क्योंकि आप सल्लम को ने तो शफात भी करनी है। तो रसूल सल्लम ने फरमाया मेरा भी मामला ये है कि अगर अल्लाह ताला मेरे अमाल के ऊपर नज़र डालेगा तो खालिस अमाल के ऊपर मैं भी नहीं बख्शा जाऊँगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला रहम ना करे मेरे ऊपर। تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تو اسی طرح ہی ہمارا معاملہ جو ہے کیا ہے کہ کبھی کوئی نیکی کر کے یہ نہ سمجھیں آپ کہ میں اب ڈیزرو کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ڈیزرو کرتا ہوں، بلکہ تب بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے ایک رسول ہیں، ایک نبی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ کس طرح سے قبول کر لے تو ہم سے یہ، اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمین بنائے رکھا، اپنا فرما بردار بنائے رکھا ہمیں. تو جو ڈیٹیل تھی کہ کیا اسلامک بینکنگ کتنی جائز ہے، کتنی ناجائز ہے، اس سے اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتے ہیں آپ لوگ، کیا کر سکتے ہیں، وہ پچھلے لیکچرز میں تھی. ان کے اندر میں نے آیات ختم کی ہیں والی. سورہ بقرہ آپ نے بالکل اینڈ کے اوپر ہے، صرف 5 آیات رہ گئی ہیں ہماری. انشاءاللہ اسی سیمسٹر کے اندر یہ ختم بھی ہو جائے گا. بینکنگ سے ریلیٹڈ جو میں نے باتیں تھیں وہ ساری بتائی تھیں. شاید میں یہ جملہ بولنا بھول گیا تھا ان لیکچرز کے اندر، وہ میں دوبارہ بول دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کا ضرور، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہمارا گھر چلاتے ہیں وہ کہیں آپ نے بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ تو نہیں رکھے پہ، یا یہ جو ہم گاڑی لی ہے اور ہم بڑے انجوائے کر رہے ہیں اس گاڑی کو، یہ کہیں آپ نے بینک سے تو نہیں لی ہوئی. یہ آپ کا حق بنتا ہے. بدتمیزی کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں بنتا، لیکن یہ پوچھنے کا حق بنتا ہے. اور کیونکہ ابھی آپ ان کے انڈر ہیں اس لیے آپ اس چیز کو کراہت کے ساتھ رہ سکتے ہیں. جو منیمم کرائٹیریا ہے، بالفرض اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے پیرنٹ اس میں انوالوڈ ہیں، تو پھر وہ اس کے لیے کرنے کا کام کیا ہے، جو مجبوری کی حد ہے وہ قبول کر لیں. جیسا پڑھائی، اگر وہ اس کی فیس دینے، یہ مجبوری کی حد ہے. باقی اس کے علاوہ گفٹس کا لینا ان سے، یا باہر جا کے ہوٹلنگ کرنا اور انجوائے کرنا ان چیزوں کو، وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ اپنی لمٹ کراس کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کے اوپر پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک.